بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد و مؤتمن جامع اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں، اس سلسلے کا درس نمبر 66.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، أي لوگو، اعبدوا ربكم، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. الذي خلقكم، جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے اس پروردگار کی، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلكم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلكم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور ایک ترجمہ اور اچھا بامحاورہ ترجمہ لوگ کہتے ہیں، عجب نہیں اللہ تم کو جہنم سے بچا دے. لعلكم تتقون، عجب نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے اس عبادت کی وجہ سے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تم کو تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، بستر. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم کو کوئی گھر نہیں، ہم کو کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ ساری زمین یہ بچھونا ہے، بستر ہے، اور یہ آسمان یہ چھت ہے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا. فأخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا. رزق لکم، جو پھل تمہارے لیے بطور روزی کے ہیں، رزق کے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کہلاؤ. جب اتنی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو. کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی کسی کی حاجت پوری کرنے والا نہیں سوائے تمہارے پروردگار کے. اور پھر اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کی پوجا کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر تم کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی. بس لوگوں، ایک ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ دوسرا رکو شروع ہو گیا سورہ بقرہ کا. دیکھیے آیات بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور سورہ فاتحہ میں اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، صحیح راستے پر چلا دے. تو تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور قبول فرما کر آپ کو صراط مستقیم کا نسخہ عنایت فرمایا. تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، صحیح راستے پر رہنا چاہتے ہو، یہ لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لو کتاب لو. یہ اللہ کی خاص کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لو، بس تم صراط مستقیم پر چلو گے، صحیح راستہ تم کو مل گیا. تو اللہ نے ہماری دعا درخواست قبول فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اب اس راستے کے ملنے کے بعد پھر قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اس کا مسلسل تقریباً 20 آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا کہ انسانوں کے تین گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے کہ اللہ کی مان کر زندگی بسر کرتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لفظ سے اور متقین کے الفاظ سے کیا کہ ان کے اندر فلاں 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 صفت ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں. پھر اس کے بعد کی دو آیت، تین آیتوں میں ان متقین کی صفات کو بیان کیا اللہ کے نیک بندوں کا. پھر اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا جو بالکل ناکارے اور نکمے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نالائقی اور بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں, اور وہ گروہ ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے, کفر کرنے والے, شرک کرنے والے. بعد کی دو آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد تیسرا گروہ منافقین کا, جو مطلب کے لیے اسلام کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, اسلام کا نام لیتے ہیں اور اندر میں کفر و عناد بھرا ہوا ہے, شرک بھرا ہوا ہے. ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن میں اندر کے اندر کفر مشرک ہیں, کفر بھرے کافر ہیں. تو یہ تیسرے گروہ کا تذکرہ تقریباً 13 آیتوں کے اندر ہوا, اور ان کی ساری قلی اللہ نے کھول دی کہ کیسے ان لوگوں کے اندر خباثتیں ہیں. اس طرح سے تینوں گروہ کا تذکرہ مکمل ہو گیا. اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے قرآن مجید میں انسانی گروہ کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے, وہ تقسیم کسی نسل, خاندان, زبان, علاقہ, رنگ روپ, ان بنیادوں پر نہیں کیا. یہ دنیا کے لوگوں کی تقسیم ہے جو غلط قسم کی تقسیم کر دی گئی ہے. خاندانی بنیادوں پر تقسیم, یہ فلاں خاندان کا, یہ فلاں خاندان, یہ تو خالی پہچان کے لیے ہے, یہ کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے. آپ کا خاندان بڑا ہے, فلاں کا خاندان چھوٹا ہے, کوئی تمیز نہیں, کوئی بیکار کی بات نہیں, خاندان میں امتیاز نہیں ہوا کرتا. ایسے ہی رنگ کی بنیاد پر, کوئی کالا ہے تو بڑا, کوئی گورا ہے تو چھوٹا, کوئی فلاں رنگ کا ہے, کوئی فلاں رنگ کا, ان بنیادوں پر گروہ بندی ہو رہی, یہ بھی نہیں. زبانوں کی بنیاد پر, جیسے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے, ہماری زبان الگ ہے تو ہم کو الگ علاقہ دیجئے, ہم الگ گروہ کے ہیں. تو علاقائی بنیادوں پر, زبانی بنیادوں پر, خاندانی بنیادوں پر یا کسی اور بنیاد پر اسلام نے کوئی تقسیم نہیں کی. اسلام نے صرف دو تقسیم کی ہے, یا تو ایمان ہے یا کفر ہے, بس یہی دو گروہ اسلام کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں دوسری جگہ پر صاف یا تو حزب اللہ کہا یا حزب الرحمن کہا ہے. حزب اللہ اللہ تعالی کی جماعت ہے, جو اللہ کی بات مانتی ہے, شریعت کی بات مانتی ہے, اس کا حزب اللہ کا ایک گروہ ہے. اور حزب الشیطان, یہ شیطان کا گروہ جو اللہ کی باتوں کو ٹھکراتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, کفر اور شرک کرتا ہے, اس کو حزب الشیطان کہا, شیطانی گروہ. بس یہ دو گروہ ہیں اللہ کے پاس. پھر کسی گروہ کے اندر, اللہ کے گروہ میں پھر کوئی تقسیم نہیں. اللہ کے گروہ میں ایک اعلان سنایا گیا کہ سارے لوگ اللہ کے نزدیک برابر ہیں, جو تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ مکرم ہوگا, باعزت ہوگا. بس نہ رنگ, نہ خاندان, نہ علاقہ, نہ زبان, نہ پیسہ, نہ عہدے, کسی بنیاد پر کسی انسان کو ایک دوسرے پر فوقیت اور بڑائی حاصل نہیں ہے. بڑائی حاصل ہے صرف تقوی کی بنیاد پر. اللہ سے جو جتنا ڈرے گا وہ سب سے زیادہ بلند مقام پر ہوگا. یہ دو گروہ ہیں اللہ کے نزدیک. تیسری بات آپ دیکھیں, ان ساری آیتوں کے بعد, تینوں گروہوں کے تذکرے کے بعد, اب تینوں گروہوں کو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے. اور تقریباً 19 اور 20 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے اپنی وحدانیت کی دعوت دی ہے اور دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ہم ایک اکیلے ہیں اور تم کو پیدا کرنے والے ہم ہیں, لہذا تمہارے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر جا کر اپنی پیشانی کو رگڑنا یہ جائز نہیں ہے. کسی بت کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانا تمہارے لیے روا نہیں ہے. تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, تم کو تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. جب یہ بات طے ہے کہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری وہی کرتا ہے, تم کو پیدا وہی کرتا ہے, تم اس کے ساتھ عبادت کا معاملہ نہ کرو اور دوسروں کے ساتھ عبادت کرو. یہ عقل کو بات مانتی ہے؟ یہ تمہارے دماغ میں آتا ہے؟ یہ دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تم جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی شریک, یہ بھی شریک, یہ بھی گروہ, یہ بھی بت, یہ بھی اللہ, یہ بھی اللہ, یہ کیسے کہتے ہو تم؟ ان لوگوں نے تمہاری کوئی ضرورت پوری کی ہے؟ ان چیزوں کے نے تمہاری کوئی ضرورت, ارے یہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں. جو دوسروں کا محتاج ہو کسی کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ وہ خود محتاج ہے. تو ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی اکیلی ذات ہے. لہذا لوگوں, اسی نے تم کو جب پیدا کیا اور وہی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے, تو اکیلے اسی کا ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. یہ تینوں گروہ کو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اور مخاطب کر کے کہتا ہے. پہلے نمبر میں مسلمان گروہ بھی مخاطب ہے, اور کفر کرنے والا گروہ بھی مخاطب ہے, اور نفاق والے منافقین یہ گروہ بھی مخاطب ہے. فرماتا یا ایوہ الناس, اے لوگو, یا ایوہ اے کے معنی میں مخاطب کو خطاب کرنے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یا ایوہ الناس. الناس کے معنی لوگ, اور اس میں سارے لوگ مخاطب ہیں. اس میں مسلمان بھی آ گئے, غیر مسلم بھی آ گئے, منافقین بھی آ گئے, سارے گروہ کے لوگ آ گئے. یا ایوہ الناس, اور اس میں کوئی امتیاز نہیں کہ فلاں ہی ہیں فلاں خاص ہیں, نہیں, سب اللہ کے نزدیک الناس ہیں, سارے لوگ ہیں, سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں. اے لوگوں, اعبدوا ربکم, عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو, سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, عبادت کے معنی ہمارے مفسرین نے یہ لکھے ہیں, اپنی پوری قوت اور توانائی کو اللہ کے لیے مکمل فرما برداری میں لگا دینا, یہ ہے عبادت کا مطلب. اپنی پوری قوت اور پوری توانائی, پوری انرجی, آپ کو اللہ نے جتنی صلاحیت, جتنی قوت اور جتنی طاقت عطا کی ہے, یہ پوری توانائی اور پوری قوت کو مکمل فرما برداری میں لگانا اللہ کی, اس کا نام ہے عبادت. کیا مطلب سمجھا؟ یہ طاقت لے کر ایسے ایسے ہاتھ ہلاتے بیٹھنا عبادت کا مطلب. پوری اللہ نے جو طاقت دی ہے, انرجی دی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی جان میں جان اللہ نے رکھی ہے, جتنی صلاحیت رکھی ہے, آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, تو اس ہاتھ اٹھانے میں آپ کا حکم خداوندی کو پورا کرنا مقصد ہو, یہ عبادت. آپ کا قدم اٹھ سکتا ہے, آخری سانس سمجھ لیجیے, اور قدم اٹھتے ہیں, ایک قدم اٹھتا ہے, تو ایک آخری قدم بھی جو اٹھے گا اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اٹھے گا, ورنہ نہیں اٹھے گا. آپ کی آنکھ پلک مارنے کے قابل ہے, اس قدر کمزور ہیں آپ خدا نخواستہ, اور ایک پلک آپ لگا سکتے ہیں, تو وہ آخری پلک بھی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہو. جتنی قوت اور جتنی طاقت انسان کو ابھرتی جاتی ہے, جوانی آتی ہے تو طاقت ابھرتی ہے, اور جیسے جیسے جوانی ڈھلتی ہے تو پھر طاقت کمی پیدا ہوتی ہے. تو جس درجے کی بھی صلاحیت اور قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس پوری طاقت اور صلاحیت کو جب جب بھی جتنی بھی عطا کی, ان سب کو اللہ کی مکمل فرمانبرداری میں لگانے کا نام عبادت ہے. آپ کا ہاتھ, آپ کا پیر, آپ کا جسم, آپ کے کان, آپ کے ناک اور آپ کی آنکھ, جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مکمل فرما برداری میں لگانا. سارے ایسے ہی نہیں ایک وقت کی نماز پڑھ لی اور چھوڑ دیا, کبھی اللہ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, نہیں, مکمل فرما برداری پوری قوت کے ساتھ فرما برداری. ایک دوسرا ہے اس کا جز, اللہ کی خوف اور عظمت کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے دور رہنا. دو مطلب ہیں, دو جز ہیں عبادت کے, اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی عظمت بھی ہو, اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا, یہ ہے عبادت. اطاعت تو مکمل کی لیکن نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرنا نہیں چھوڑی, تو عبادت نہیں ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں شراب بھی پی رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں کسی کو دغا بھی دے رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے ہیں, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کے دو جز ہیں, مکمل توانائی اور قوت کو اللہ کی مکمل فرما برداری پر لگانا, اور اللہ کے خوف اور عظمت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا, اس کو کہتے ہیں عبادت. حق تعالی اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ.